الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، نہایت ہی عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین، میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث پیش کی ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین نسخہ بتایا ہے. آپ مالدار کیسے بنیں اور اسی طرح سے اپنے عزت و شرف کو کیسے بڑھائیں اور اپنے شخصیت کو کیسے نکھاریں، اس کی ترکیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا. انسانوں کے اندر یہ فطرت ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلم، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ مال کمائیں اور مالدار بنیں، اور یہ بھی انسانی خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ شہرت اس کی بڑھے اور وہ مشہور و معروف ہو، اور اسی طرح سے اس کی خواہش یہ بھی ہے کہ اس کی شخصیت کو وہ مزین کرے اور اپنے شخصیت میں خوبصورتی لائے. یہ تمام فطری خواہشات ہیں اور انسانی خواہشات ہیں، اور اس میں غلطی بھی نہیں ہے. ایک مومن بھی ہو اور مالدار بھی ہو، اور مومن بھی ہو اور مشہور بھی ہو، اور مومن بھی ہو اور اس کی شخصیت میں خوبصورتی بھی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ صرف خان کمانا، صرف اپنے شخصیت کو نکھارنا یا صرف اپنے معروفیت کو بڑھانا، یہ کسی مسلمان کا مقصد زندگی نہیں. لیکن مال کمانے میں اور شخصیت کو مزین کرنے میں اور اپنے شہرت کو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی مالدار بننا چاہتا ہے، ان میں سے ہر کوئی مال نہیں کماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال عطا فرماتا ہے، کسی کو مال سے محروم رکھتا ہے، اور اسی طرح سے ہر ایک کو شہرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عطا فرماتا، بلکہ کسی کو عطا فرماتا ہے، کسی کو اس سے محروم رکھتا ہے، اور کسی کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شخصیت میں حسن و جمال دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا ہے. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں جو تعلیمات دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ دیکھیے کہ ہر چیز کو انسان پا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے تعلق سے یہاں پر بتایا، ان میں سے ہر چیز آپ کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے، ناممکنات میں سے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم اغننا بالعلم، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دے. وزینا بالحلم، اور نرمی اور منکسر مزاجی عجز و انکساری، اس کے ذریعے سے میرے شخصیت کو تو مزین کر دے. واکرمنا بالتقوى، اور تقوی کے ذریعے سے مجھے عزت و شرف حاصل کرنے کا موقع عطا فرما. وجملنا بالعافیہ، اور صحت و عافیت کے ذریعے سے مجھے خوبصورتی عطا فرما. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا حکم دیا ہے، اور چار چیزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ علم سے مالا مال ہونے کی دعا کرو، اور اسی طرح سے اپنے شخصیت کو نکھارنے کے لیے اپنے اندر نرمی پیدا کرو اور عجز و انکساری پیدا کرو، اور اسی طرح سے اپنے عزت و شرف کو بلند کرنے کے لیے اپنے اندر تقوی اختیار کرو، اور اپنے شخصیت میں خوبصورتی لانے کے لیے صحت کو برقرار رکھنے اور عافیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو. یہاں آپ دیکھیے کہ یہ ایسی کوششیں ہیں, ہر کوئی اگر کوشش کر سکتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ وہ اس کو پالے. علم کی حصول علم کی اگر کوشش کرے, علم حاصل کرنے کی کوئی کوشش کرے تو علم وہ حاصل کر سکتا ہے, اور اسی طرح سے کوئی عجز و انکساری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو یہ بھی ناممکنات سے نہیں ہے. تقوی اختیار کرنا یہ بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے, اور اسی طرح سے اپنے صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا یہ بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے. تو یہ چار چیزیں اتنی اہم ترین چیزیں ہیں کہ اس کے تعلق سے آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت میں کتنا فرق واقع ہوگا. سب سے پہلے فرمایا اللہم اغننا بالعلم, وہ اللہ تبارک و تعالی علم کے دولت سے مجھے مالا مال کر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مال کی دولت, مال و دولت اور علم کی دولت, اس میں بہت بڑا فرق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مال جب کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوتی ہے, اور وہ پریشان ہوتا ہے. مال جب زیادہ ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیسے مال کی حفاظت کی جائے, اور کبھی کبھی اس شخص کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ بہت زیادہ مالدار ہو جائے. لیکن علم اس کے برعکس, جب کسی میں علم کا اضافہ ہو تو علم آپ کی محافظت کرتا ہے, اور علم کے ذریعے سے آپ کا حفاظت کا انتظام ہوتا ہے. اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مال کسی کے پاس ہو اور مال وہ صرف کرتا ہے تو اس سے مال گھٹتا ہے, اگر وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے, اس کی زندگی میں برکت ہو, اور اسی طرح سے کچھ نقصانات جو اس کے امکانات کے وہ ختم ہو جائیں. لیکن اگر حساب کتاب کی آپ نکال کر دیکھیں گے, لیجر بک میں نکال کر دیکھیں گے یا ایکسل شیٹ میں نکال کر دیکھیں گے, کسی کے پاس 1000 کیڈی ہو اور اس نے 500 دینار صدقات کیے تو باقی بچا 500 ہی نظر آتے ہیں وہاں پر. یعنی عملی طور پر وہ گھٹتا ہے, ہو سکتا ہے کہ صدقات سے یقیناً آپ کے اندر آپ کے بہت ساری چیزوں میں برکتیں پیدا ہوں گی, اس طرح سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن عملی طور پر دیکھیں گے تو ہر وقت مال جب بھی درج کرتے ہیں, چاہے وہ اچھے کام میں ہمیں کیوں نہ ہو یا کسی بھی کام میں کسی بھی طرح کا مصرفی کیوں نہ ہو, اس میں مال گھٹتا ہے. اس کے برعکس جب آدمی علم کو خرچ کرتا ہے, علم سکھاتا ہے دوسروں کو, علم دوسروں تک پہنچاتا ہے, تو اس کے ذریعے سے آپ کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. علم کو اضافہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے اس کو دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں, کبھی آپ کے بچوں کو سکھائیں, کبھی آپ کے رشتہ داروں کو سکھائیں, جو جن کے تعلق سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو کچھ سکھا سکتا ہوں, سکھانے کی کوشش کریں, تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ فرق ہے مال میں اور علم میں. علم مسلسل اضافہ ہوتا ہے, اور علم کے ذریعے سے آپ کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا ہے. اور قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے تو کئی آیات قرآن کے نظر آئیں گے جو علم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے, اور اسی طرح سے حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں علم کی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے. فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا سیکھنا ہر ایک مسلمان, جس میں مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے, مسلم میں مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے, تمام لوگوں کے لیے فرض ہے کہ وہ علم سیکھیں. تو اور آج موجودہ زمانہ جو ہم اور آپ جس میں جی رہے ہیں, یہ علم سیکھنے کے لیے بہترین زمانہ ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ پرانے زمانے میں اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں تھیں جو ہم لوگوں کو میسر ہے. مثلاً کسی کے پاس اسمارٹ فون ہو اور اس میں انٹرنیٹ کنیکشن ہو تو آپ ایک لائبریری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, علم سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ کسی کمرے میں بھی ہوں تب بھی علم سیکھ سکتے ہیں, علم کے کئی ذرائع ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے بھی مواخذہ کرے گا. وہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو اس کو عطا فرما دیا جائے گا اس کے تعلق سے مواخذہ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم سے پہلے والوں کے سے یہ کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کا استعمال کس طرح سے کیا, لیکن ہم سے یقیناً پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس اس طرح کے ذرائع موجود تھے جس سے آپ علم سیکھنے کے مواقع تھے, اس طرح کے ذرائع تھے جس سے بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ آپ کے پاس موجود تھا, ان ذرائعوں کو آپ نے کس طرح سے استعمال کیا. یقیناً یہ مواخذہ, اس کا مواخذہ یقیناً ہوگا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہر اہل ایمان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ علم سیکھنا فرض ہے. اسی لیے سابقون الاولون میں آپ دیکھتے ہیں مسلمان ہمارے جو اخلاق تھے انہوں نے علم کے میدان میں زرین خدمات انجام دیے. علم صرف دین علم یعنی قرآن و حدیث و فقہ کا علم ہی نہیں, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی فرض عین ہے. اس کے ساتھ انسانوں کے لیے نفع بخش علم نافع کہا گیا. نفع بخش علم ہے, علم طب ہے, علم جغرافیہ ہے, علم سائنس ہے, اور تمام قسم کے وہ علوم ہیں جس میں انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اس میں مسلمانوں نے کافی خدمات انجام دیے اور مسلمان علم کے میدان میں جب دنیا میں سب سے آگے تھے تو اس وقت دنیا میں حکومت بھی کر رہے. بغداد میں جب دارالحکمہ قائم کیا گیا تو مسلمانوں نے دعوت دی کہ جہاں کوئی کہیں بھی عالم ہو, چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلم, وہ بغداد میں آئے, ان کے رہائش کا انتظام کیا جائے گا, ان کے علم کو علمی خدمات کے لیے موقع عطا فرما دیا جائے گا. اس لیے اس طرح سے مسلمانوں نے علم کے میدان میں بہت بڑے خدمات کو انجام دینے کا موقع مسلمانوں کو ملا اور اس وقت مسلمان حکومت کر رہے. آج آپ گوگل کر کے دیکھیں بیسٹ یونیورسٹیز آف دی ورلڈ, 100 بیسٹ یونیورسٹیز آف دی ورلڈ, 100 بہترین دنیا کے یونیورسٹیز کہاں موجود ہیں؟ ایک بھی مسلم ملکوں میں نہیں ہے. اسرائیل میں بھی ملے گا آپ کو, امریکہ میں بھی ملے گا, مغربی ممالک میں بھی ملیں گے, لیکن مسلم ملکوں میں نہیں. اس طرح کے علم کے میدان میں جب ہم پیچھے رہے تو دوسرے میدانوں میں بھی ہم نے پیچھے ڈھکیل دیا دوسرے میدانوں میں. تو اس لیے مسلمانوں کو علم کے میدانوں میں آگے آنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے علم دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے قرآن و حدیث اور فقہ اور بنیادی جو اسلامی علوم ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر کوئی عالم دین یا حافظ قرآن بن جائے, لیکن بنیادی علوم جو ضرورت ہے اس کو یقیناً سیکھتے رہیں اور اس میں اضافہ کرتے رہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, ایک اہم ترین حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے تعلق سے خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے, علم دین عطا فرماتا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ اگر پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال پیسے میں زیادہ اضافہ ہوا ہے, آپ کی سیلری میں انکریمنٹ ہوئی ہے یا آپ کے مرتبے میں زیادہ بلندی حاصل ہوئی ہے آپ کو, تو وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعلق سے خیر کا فیصلہ کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فیصلے مسلمانوں کے ساتھ بھی کرتا ہے, غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرتا ہے. لیکن یقیناً آپ کا علم میں دین میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعلق سے خیر کا فیصلہ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا خیر کا فیصلہ آپ کے پاس ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ کتنا خیر کا فیصلہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ علم دین میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. تو اس طرح سے آپ کوشش کریں, یہ ضروری ہے اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سیکھنا, یہ سکھانا, یہ حفظ کرنا, یہ تمام چیزیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ بچوں کا کام ہے, اور بچوں کے بعد اگر کسی کا کام ہے تو وہ خواتین کا کام ہے. ہم مردوں کا کام تو کمانا ہے, ہم تو اس عمر کے مرحلے کے پہنچ گئے ہیں, عمر کے اس مرحلے میں, تو آپ پڑھنا لکھنا یہ تمام ہمارے امکان ممکنات میں سے نہیں ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. اور لوگ جو بھی چھوٹے موٹے صورتیں بچپن میں یاد کرتے ہیں اسی صورتوں سے کام چلا رہے ہیں, اس سے آگے کبھی حفظ کا موقع ہی نہیں ان کی زندگی میں. یہ عام طور پہ ہوتا ہے, لیکن اسلام میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کب نازل ہوا ہے؟ اب 40 سال کی عمر میں, اور 40 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ بنے. تو آپ دیکھیے کہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المحض الى اللحد, علم حاصل کرو اپنے گہوارے سے لے کر اپنے قبر تک. علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے. مثلا عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گئے تو آپ کو آرام کرنے کا موقع ہے, بچے کام کر رہے ہیں, بچے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ موقع تو بہترین موقع ہے علم سیکھنے کا, علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے, اور سکھانے کا بھی بہترین موقع ہے. اپنے تجربات کو دوسروں کے ذریعے آپ دوسروں تک پہنچائیں. تو اس طرح سے علم مسلسل حاصل کر کے رہیں. اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو فی السیل. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, بہرحال اگر صحیح حدیث ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ کہ آپ کو چین جانا پڑے. چین میں آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا کہ علم سیکھنے کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، علم سیکھنے کے لیے کوئی صنف قید بھی نہیں ہے، مرد یا عورت ہونا، یعنی مردوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے، عورتوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے، بچوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے جغرافیہ کی کوئی کوئی قید نہیں ہے، یہاں بھی جائیں جائیں، اور جہاں آپ کو ممکن ہے جانے کے لیے جہاں کہاں جہیں جا سکتے ہوں جائیں، اور یقیناً علم دین اور علم دنیا اور علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ نہایت ہی اہم ترین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہم اس پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال کی دولت سے بھی مالا مال کریں، لیکن کوشش ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ علم کی دولت سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ تو اللہم اغننا بالعلم، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیننا بالحلم، نرمی اور عجز انکساری کے ذریعے سے اپنی شخصیت میں زینت پیدا کریں، اپنے شخصیت کو نکھاریں۔ آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، شخصیت میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کئی قسم کی تجارتیں چل رہی ہیں، کاسمیٹک سرجری آج دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش مشغلہ ہے کہ لوگ کاسمیٹک سرجری کرتے ہیں، اور خواتین سمجھتی ہیں کہ میری ناک اتنی صحیح نہیں ہے یا ہونٹ اتنا صحیح نہیں ہے تو کاسمیٹک سرجری کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے کاسمیٹک صرف مرد عورتیں ہی نہیں مرد بھی کر رہے ہیں، اور کویت میں بھی ہے، دنیا بھر میں کاسمیٹک سرجری کیا جاتا ہے۔ لیکن بہترین کاسمیٹک کیا ہے کہ اپنے چہرے میں مسکراہٹ پیدا کرے، تبسم کا وجہ عقیہ صدقہ، اپنے چہرے میں مسکراہٹ ہو، اور اسی طرح سے آپ کی شخصیت میں نرمی ہو۔ آپ سے جب لوگ بات کرتے ہیں تو لوگ دیکھیں کہ شائستہ آدمی ہے، بڑا جو ہے اس کے گفتار سے، اس کے کردار سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بڑا شرافت والا ہے، بڑا علم والا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا علم والا ہے، بڑی حلم و بردباری رکھتا ہے، اپنے اندر نرمی و انکساری و عجزی رکھتا ہے، اور یہ ایک اہم ترین صفت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے تعلق سے قرآن کریم میں ذکر ہے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا گیا کہ غلام علیم، دو بیٹوں کے دو صفات بیان کیے گئے، پہلا صفت علم والا بیٹا، یہاں بھی دیکھیے کہ علم کی اہمیت ہے، بیٹا آپ کا ہو اور اس کے اندر علم بھی ہو تو یہ بہت بڑی صفت ہے، اور یہ بہت نصیب والوں کو ہی یہ جو ہے یہ اس طرح کی عنایتیں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ دوسرے بیٹے کے تعلق سے فرمایا گیا غلام حلیم، عجز و انکساری رکھنے والا، نرمی رکھنے والا بیٹا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی صفت تھی، اور اسماعیل علیہ السلام سے ہی انہیں کے خاندان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضور ہی کے ذریعے سے ہم تمام آج یہاں ہیں، تو ہم اپنے آپ کو حضرت اسماعیل سے منسوخ کر سکتے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کا خاص صفت کیا ہے؟ نرمی، عجز و انکساری، عاجزی، یہ ان کی صفت ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی صفت بننے کی ضرورت ہے، گھمنڈ تکبر یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، تو اس کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اس طرح سے اپنے شخصیت میں نکھار لانے کی کوشش کریں، شخصیت کو مزین کرنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرمی والے تھے، کئی واقعات ملتے ہیں، مثلا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تدفین میں شریک تھے، اور اس وقت یہ شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے جو قرض لیا تھا اس کی ادائیگی کا وقت قریب آ چکا ہے، اور مجھے ابھی ضرورت، اور آپ عبد المطلب کے خاندان میں سے ہیں تو فوراً مجھے لوٹا دیجیے اپنے پیسے۔ تو یہ بڑی گستاخی تھی، لوگوں نے محسوس کیا کہ وقت غلط تھا، انداز غلط تھا، موقع و محل کے بغیر وہ جو ہے برملا سب کے سامنے، اور ایک غلط وقت میں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تدفین میں شامل ہیں، ایسے وقت میں قرض کی واپسی کا پوچھ رہا ہے اور وقت بھی نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے برہم ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خفا ہوئے، تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، بلکہ اس یہ بھی کرو کہ اپنے ساتھ اس کو اگر ممکن ہے تو اپنے ساتھ اس کو لے جاؤ اور پیسوں کی ادائیگی کا انتظام کرو۔ تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے گئے، اپنے ساتھ لے گئے، اور راستے میں جا رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہماری پرانی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ آنے والا نبی ایسا ہوگا کہ جتنی جہالت سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے اتنی شرافت سے وہ پیش آئے گا. تو میں ان سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ یقیناً نبی ہیں کہ نہیں ہیں. مجھے تو ابھی پوری طرح سے یقین ہو چکا ہے کہ یہی اللہ کے نبی ہیں اور مسلمان بننا چاہتا ہوں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. ہم اس مثال کو سن کر متاثر تو یقیناً ہوتے ہیں, لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ جہالت کے عوض میں شرافت کو پیش کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے بڑے ہمت چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بڑا طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو کشتی میں پہلوان کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ آدمی ہے جب غصہ آ جائے تو اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے, اس وقت بھی شرافت سے پیش آئے. یہ بڑے جو ہے طاقتور آدمی کی نشانی ہے. تو مسلمانوں کے اندر یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وأكرمنا بالتقوى, اور تقوی کے ذریعے سے ہماری عزت کو بلند فرما دے. اور تقوی ایک اصل چیز یہ ہے کہ تقوی کے ذریعے سے آپ کی پوری زندگی میں کافی فرق اور نمایاں فرق واقع ہو جاتا ہے. اور تقوی کے لیے ہمارے پاس کئی مواقع ہیں. یہ ایک مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ, اور اس کا مقصد ہی آپ کے اندر تقوی کو پیدا کرنا ہے. اور تقوی کے تعلق سے بھی لوگوں کی بڑی غلط فہمیاں ہیں. تقوی کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی شخص وہ ہے جو جس کا چہرہ ہمیشہ اترا ہوا اور اداس نظر آتا ہے, یا اس کی لباس فقیرانہ ہے, اس کے وضع خطا فلاں فلاں انداز میں وہ کپڑے پہنتا ہے, یہ متقی آدمی ہے. یہ ایک بڑی بہت بڑی غلط فہمی ہے. حالانکہ مومن وہ ہے جو ہمیشہ مسکراتا ہے اور بڑے ہی خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملتا ہے اور گرم جوشی سے لوگوں سے ملتا ہے. اس کے اندر سادگی ضرور ہے لیکن فقیرانہ انداز فقیرانہ لباس اس کا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں آپ دیکھیے تقوی کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی فرمایا وہاں کہیں بیرونی وضع خطا کا ذکر ہی نہیں کیا کہ اس کا وضع خطا فلاں ہوتا ہے اور فلاں اس شخص کو دیکھ کر آپ پہچان لیں کہ وہ متقی ہے, بلکہ یہ فرمایا التقوی ہاہنا, تقوی یہاں پر ہے, تقوی دل میں ہے. اور دل کی کیفیت بدل جائے, آپ تنہائی میں ہوں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہوں, تب بھی آپ گناہ نہ کرتے ہوں, آپ کے ساتھ معاملہ کرنے میں لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ بھروسہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اہل ایمان تاجر ہو کر پہنچے آج مشرق بعید کے ملکوں میں, فارس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. اس لیے کہ جو تاجر گئے تھے بڑے متقی لوگ تھے. اب تاجر الصدیق الامین مان نبیین و صدیقین و شہدا, جن تاجروں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وہ ایسے تاجر تھے جو سچائی کا ثبوت دینے والے اور امانت داری کا ثبوت دینے والے تھے, اور ایسے تاجروں کا درجہ انبیاء کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, اور صالحین کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ درجہ تاجروں کو کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ تقوی کی بڑی اہمیت ہے. اور متقی اگر آپ ہو جائیں, آپ لوگ آپ کو پہچاننے لگیں کہ یہ بھروسے کے قابل شخص ہے, یہ نہایت ہی معتبر شخص ہے, یہ نہایت ہی ریلائبل آدمی ہے, تو پھر آپ متقی ہیں. تو یہ اس وقت آپ کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا, آپ کو شرف حاصل کرے گا, اور بحیثیت مجموعی امت میں مسلمانوں میں متقی لوگوں کی تعداد بڑھ جائے تو آپ دیکھیے کہ وہ امت کی شان بھی کچھ اور ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو سربلندی عطا فرمائے گا. آپ دیکھیے, آپ کرک سکتے ہیں مثلاً فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں کسی محلے میں, آپ دیکھیے کہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ متقی کتنے لوگ ہیں. تو اس طرح سے آپ پرکھ سکتے ہیں. آپ فجر کی نماز میں مسجد بھر جائے تو یقین مانیے کہ اس علاقے میں مسلمانوں کو جو مقام حاصل ہوگا وہ کچھ اور ہی ہوگا. تو اس طرح سے تقوی کے ذریعے سے اپنے شرف کو, اپنی عزت کو بلند کرنے کا موقع عطا فرما, یہ دعا کرتے رہیں اور اس کے لیے کوشش کریں. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجملنا بالعافیہ, اپنے صحت و عافیت کے ذریعے سے اپنے حسن و جمال کو بڑھائیں. صحت و عافیت اور صحت کے تعلق سے کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے. صحت ان دین میں دینی عمل کرنے کے لیے بھی, نماز پڑھنے کے لیے بھی صحت چاہیے, روزہ رکھنے کے لیے بھی صحت چاہیے, حج کرنے کے لیے بھی صحت چاہیے, اور رکوع و سجدہ کرنے کے لیے بھی صحت چاہیے. دین کے راہ میں جد و جہد یہ بھی اسلام کے فرائض میں سے ہے. اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنا, اللہ کے راہ میں خدمت انجام دینا یہ بھی اہم ترین فرائض میں سے ہے, اور اس کے لیے بھی صحت چاہیے. تو اس لیے اپنے آپ کو, اپنے صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. اور صحت کے برقرار رکھنے کے تعلق سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ورزش کریں اور واکنگ کریں اور جم میں جائیں, یہ تمام چیزیں ہیں. یقیناً اس کے ذریعے سے بھی آپ صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک شخص ہر دن جم میں جا رہا ہے لیکن بڑا غصے والا آدمی ہے اور دل میں ہمیشہ تناؤ کا شکار ہے, ہمیشہ سٹریس میں مبتلا ہے, تو اس کو بلڈ پریشر سے اور ہارٹ اٹیک سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہاں صحت پیدا کرنے کے لیے صرف ورزش کرنے کے ساتھ ساتھ اہم ترین باتیں جو جن کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے اسلامی طرز زندگی اختیار کریں. اسلامی طرز زندگی جو اختیار کرتا ہے آپ کی صحت, اصل میں آپ کے دماغ سے صحت کا بڑا تعلق ہے. دماغ میں تناؤ نہ ہو, دماغ میں اطمینان کی کیفیت ہو, مومنانہ انداز اس کا ہو, تو اس کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی صحت بھی جو ہے برقرار رہتی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ وہ اس کے اچھے حالات ہوں, وہ شکر کرتا ہے اور شکر کے جذبے سے شرکار ہے اور سمانیت کی کیفیت اس کو جاری ہے, تو اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے. اور کسی شخص کا حال برا ہے اور بڑے برے حالات ہیں, بڑی سختی ہے, معاشی تنگی ہے, صبر کرتا ہے اور آزمائش سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اس وقت بھی سوانیت کی کیفیت ساری ہے. لیس ذلک لأحد الا للمؤمن, حضور نے فرمایا کہ ایسی حالت, دونوں حالتوں میں سوانیت کی کیفیت اپنے اندر رکھنا یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو ممکن نہیں ہے. تو مومنانہ طرز زندگی اختیار کریں. صبح جلدی اٹھنا اور فجر کی نماز لے جانا آپ کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن کے پڑھنا صحت میں اضافہ ہوتا ہے. پانچ وقت نماز میں جانا اس میں صحت میں اضافہ ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو برقرار رکھنا یہ بھی ضروری ہے صحت کے لیے. اور اسی طرح سے اپنے صحت کے لیے دعا بھی کرتے رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ اس سلسلے میں مثالیں قائم. مثلاً ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پہلوان آ کر کہتا ہے کہ اگر کشتی میں آپ مجھے پچھاڑ دیں یا آپ جیت جائیں تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اس کے چیلنج کو اور دو مرتبہ اس کو ہرایا اور پھر اس نے اسلام قبول کیا. اس سے ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دینی کام کرنے والے مولانا یا دینی کام کرنے والے لوگوں کے تعلق سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ پوری طرح سے دنیا سے کٹے رہے ہیں اور کسی معاملے میں وہ جو ہے دوسرے لوگوں کی طرح نہ رہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مثال تو پیش نہیں کی, ہر میدان میں وہ آگے تھے. صحت کے معاملے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحت کو برقرار رکھا اور کئی دعائیں سکھائیں. اللہم انا نعوذ بک من البرص, اللہم انا نعوذ بک من الجزام والبرص والجنون وثني الاسقام. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلد کی بیماریوں سے, برص یعنی جس کو لکھوڈرما کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں یا وائٹ لگو کہتے ہیں انگریزی زبان میں, اور اسی طرح سے کوڑ کی بیماری سے اور جنون سے اور تمام قسم کے بیماریوں سے مجھے نجات دلا دے وہ اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور ایک دعا ہے, وہ متم اللہم بابصارنا واسماعنا وقواتنا ابدا ما احییتنا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ نہ سن پاتے ہیں نہ بول پاتے ہیں, تو یہاں دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں زندگی باقی رہے اس وقت تک ہمیں اپنے دیکھنے کی قوتوں کو باقی رکھ, سننے کی قوتوں کو باقی رکھ, اور ہمارے جسم میں جتنی قوتیں ہیں تمام قوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھ. اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے بھی آپ کو جسمانی قوت کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے صحت کے لیے بھی کوشش کریں, اسلامی طرز زندگی اختیار کریں. تو یہاں یہ بہترین نسخہ جو اختیار کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ دعا کرتے رہیں, اس کی کوشش کرتے رہیں کہ حضور نے فرمایا اللہم اغرنا بالعلم, وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دے. وزینا بالحلم, وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عجز و انکساری اور نرمی کے ذریعے سے ہمارے شخصیت کو مزین کر دے. واکرمنا بالتقوی, اور تقوی کے ذریعے سے ہمارے عزت و شرف کو بڑھا دے. وجملنا بالعافیہ, اور صحت و عافیت کے ذریعے سے ہمارے اندر حسن جمال پیدا فرما. بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بآياته وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.